بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اب سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا۔ انداز جہاں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے انڈونیشیا کو جنوب مشرقی ایشیا کا ایک اہم ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی توسیع اور فروغ عالم اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے صحت نے علاقائی سلامتی کی سفارتکاری کا عمل آگے بڑھانے کے لیے تہران اور ریاض کا ورکنگ گروپ تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں، کارکنوں اور حمایتیوں کو ضمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں G20 اجلاس کروانے پر اہل کشمیر کی جانب سے سخت رد عمل دیا جا رہا ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ نے صہیونی اور امریکی دشمن کے مقابلے میں ایران کو وہ ستون قرار دیا ہے کہ جس پر فلسطینی مزاحمت کا تکیہ اور سہارا ہے۔ بحرینی حکام کی جانب سے الدراز کے علاقے میں امام صادق مسجد کے خطیب جمعہ کی گرفتاری پر بحرینی عوام نے شدید برہمی اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران نے انڈونیشیا کو جنوب مشرقی ایشیا کے ایک اہم ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی توسیع اور فروغ عالم اسلام اور مسلمانوں دونوں کے فائدے میں ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ رئیسی نے امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیاں دینے اور پابندیاں عائد کرنے کے وسیع اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی عظیم قوم نے اسلام پر بھروسہ اور آزادی پر یقین رکھتے ہوئے نہ صرف اس دباؤ کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اسے ایک موقع میں تبدیل کیا، اور اس صورتحال میں مختلف شعبوں میں حاصل ہونے والی پیش رفت ایرانی قوم کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پیش رفت نے ایران کو خلائی اور ایٹمی علوم جیسے جدید علوم کے حامل ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ صدر ایران نے طب اور دوا سازی کے میدان میں ایران کی پیش رفت کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ آج انڈونیشیا میں ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ ریموٹ کنٹرول سرجن رپورٹ کی نقاب کشائی کی گئی ہے، جس کی مدد سے ایک ڈاکٹر دوسرے شہر میں بیٹھ کر کسی بیماری کا آپریشن کر سکتا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں یہ بیان کیا کہ عالمی نظام نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونی پولر سسٹم کا دور ختم ہو گیا اور دنیا میں نئی طاقتیں وجود میں آئی ہیں جو کہ دنیا کے مفاد میں ہیں۔ صدر ایران نے انڈونیشیا کے مشاورتی اسمبلی کے چیئرمین سے ملاقات میں یہ گفتگو کی ہے۔ اس ملاقات میں انڈونیشیا کی مشاورتی اسمبلی کے چیئرمین نے دونوں ممالک کے تعلقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے تہران اور جکارتا کے درمیان تعلقات کی ترقی اور گہرائی کو عالم اسلام کے فائدے کے لیے قرار دیا اور فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کی مشاورتی اسمبلی کے چیئرمین نے فلسطین کے مظلوم عوام کے حق کے خود ارادیت پر بھی تاکید کی۔ یاد رہے ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی انڈونیشیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ صدام کو کیمیاوی ہتھیار فراہم کرنے والے جرمنی کو ایران کے انسانی حقوق کے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جرمن وزیر خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر کہی۔ ناصر کنانی نے اپنے تازہ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جرمن وزیر خارجہ کو اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ ایرانی عوام کیمیاوی گیس اور ہتھیاروں اور جرمن حکومت کے اس سے تعلق کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ یاد رہے جرمن وزیر خارجہ ایسی حالت میں ایران میں انسانی حقوق پر تنقید کر رہی ہیں کہ انہوں نے اور ان کے دیگر یورپی ہم منصبوں نے کئی عشروں سے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور اسی طرح دنیا بھر میں امریکی اور یورپی جنگوں میں ہونے والے قتل عام پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے صحت نے علاقائی سلامتی کی سفارتکاری کا عمل آگے بڑھانے کے لیے تہران اور ریاض کا ورکنگ گروپ تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ جنیوا میں سعودی وزیر صحت سے ہونے والی ایک ملاقات میں ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے تہران اور ریاض کی شراکت سے علاقائی سلامتی کی سفارتکاری کا عمل آگے بڑھانے کے لیے ایران اور سعودی عرب کا ورکنگ گروپ تشکیل دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر صحت نے صحت کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایران کے ساتھ مفاہمت کے سمجھوتے پر دستخط اور اس سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل کے بارے میں ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سپیکر نے سراوان میں ایرانی سرحدی محافظین پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی قوم سے پاکستان کی حکومت، عوام اور پارلیمنٹ کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پارلیمانی سپیکر راجہ پرویز اشرف نے سراوان میں ایرانی سرحدی محافظین پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے پانچ سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر ان کے اہل خانہ کو حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم کی جانب سے تعزیت پیش کی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں، کارکنوں اور حمایتیوں کو ضمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید گرم موسم میں گرفتار کارکن تنگ و تاریک کوٹھیوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ دوران حراست بدترین تشدد کے ذریعے تحریک انصاف چھوڑنے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لاقانونیت کی راہ میں واحد رکاوٹ ہماری عدلیہ ہے، آخری دم تک مزاحمت جاری رہنے کا بھی عمران خان نے اعلان کیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملے میں 6 سیکورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹنگ کے مطابق یہ دہشت گردانہ حملہ صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں پیر اور منگل کی درمیانی رات دیر گئے انجام پایا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں G20 اجلاس کروانے پر کشمیریوں کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا۔ آل پارٹی حریت کانفرنس کی جانب سے دی جانے والی کال پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی تو سری نگر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج نے دکانداروں کو طلب کر کے انہیں دکانیں کھولنے کی ہدایت کی۔ مودی سرکار کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں غیر انسانی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ سری نگر میں فوج، پیراملٹری فورسز، ایلیٹ نیشنل گارڈز اور میری کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں۔ بھارتی فوج اور پولیس نے پابندیوں پر عمل نہ کرنے پر سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ تحریک حماس کے سربراہ نے صہیونی اور امریکی دشمن کے مقابلے میں ایران کو وہ ستون قرار دیا ہے کہ جس پر فلسطینی مزاحمت کا سہارا اور تکیہ ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی مزاحمتی گروہ کے نام سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کس فورس کے کمانڈر ان چیف جنرل اسماعیل کانی کے پیغام کو رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے استحکامتی محاذ کی بےتحاشہ حمایت کے موقف کا تسلسل قرار دیا اور کہا کہ ایران وہ ستون ہے کہ جس پر فلسطینی استحکامتی گروہ تکیہ کرتے ہوئے صہیونی اور امریکی دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ادھر صہیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی مجاہد کے گھر کو مسمار کر دیا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے پہلے رام اللہ کے مغرب میں واقع نالین کالونی کو اپنے محاصرے میں لیا، اس کے بعد فلسطینی مجاہد شہید محتز الخواجہ کے گھر پر دھاوا بول کر اس رہائشی عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہید محتز الخواجہ نے تل ابیب کی ایک سڑک پر شہادت پسندانہ کاروائی کر کے متعدد صہیونیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ عرب لیگ نے فلسطینی عوام کے خلاف بڑھتی صہیونی جارحیت اور براتا کیمپ میں فلسطینیوں کی ہونے والی شہادت کی شدید مذمت کی ہے۔ بحرینی حکام کی جانب سے درازہ کے علاقے میں امام صادق مسجد کے خطیب جمعہ شیخ محمد سنکور کی گرفتاری پر بحرینی عوام نے شدید برہمی اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ بحرینی عوام نے بحرین کی سیکیورٹی حکام کی جانب سے دراز کے علاقے میں امام صادق مسجد کے خطیب جمعہ کو طلب کیے جانے کی مذمت کی ہے اور بحرینی حکام کے اس اقدام کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین شروع کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ کی دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، 10 روز باقی رہ گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صورتحال کی روک تھام اور قرض کی حد بڑھانے کے لیے اسپیکر سے ملاقات کی۔ ہاؤس اسپیکر کیون میک کارتھی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات مثبت رہی مگر کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی معیشت ڈیفالٹ کر گئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر ٹی وی کا تیار کردہ سیاسی تجزیے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں پاکستان سے ملحقہ ایران کے سرحدی علاقے سراوان میں سرحد محافظ فورس پر دہشت گردانہ حملے کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایران اور پاکستان کے سربراہوں کی حالیہ ملاقات کے چند ہی روز بعد پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقے سراوان میں ایک دہشت گردانہ حملے میں ایران کے 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم اسی تناظر میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ایران پاکستان سرحد پر واقع چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے 5 سیکورٹی اہلکاروں کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور ملک کی سرحدوں کے دفاع کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہفتے کی شب شر پسند اور ملک دشمن عناصر نے پاکستان کی سرحدوں کی جانب سے ایران میں دراندازی کی کوشش کی، جسے بارڈر سیکورٹی فورس کے جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ اس دوران ہونے والی لڑائی میں 5 سیکورٹی اہلکاروں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ رپورٹ کے مطابق شر پسند اور ملک دشمن عناصر دراندازی کی کوشش ناکام ہو جانے کے بعد دوبارہ پاکستانی سرحدوں کی جانب فرار ہو گئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان اور اسی طرح صوبہ بلوچستان کی حکومت نے مشترکہ سرحدی علاقے سرابان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے صدر ایران اور پاکستانی وزیراعظم کے درمیان حالیہ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کو محفوظ اور دہشت گردی سے پاک کرنے کے عہد پر قائم ہیں۔ پاکستانی بلوچستان کی حکومت نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے دہشت گردانہ اور شیطانی اقدامات کا مقصد ایران اور پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو خراب کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اس قسم کے تخریبی اقدامات سے متاثر نہیں ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واضح ہے کہ چند روز قبل ہی صدر ایران سید ابراہیم رئیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ سرحد پر منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران سرحدی منڈی اور ایران سے پاکستان کے لیے بجلی کی سپلائی کے ایک بڑے منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ اعلیٰ ایرانی حکام بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ تہران پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور پاکستان کی توانائی اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہے، لہذا ایران کو توقع ہے کہ حکومت اسلام آباد سراوان جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے سرحدوں پر مؤثر اقدامات انجام دے گی اور شرپسندوں اور دشمن عناصر کو کسی بھی ایسے اقدام کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دے گی جن کا مقصد دونوں ملکوں کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانا ہو۔
ناظرین، ایران اور پاکستان کے تعلقات جتنے اچھے ہیں دونوں ملکوں کی سرحدیں ایران کے لیے اتنی ہی غیر محفوظ ہیں۔ اب تک ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحد پر دہشت گردانہ حملوں میں ایران کے بہت سے سرحد محافظین شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد دہشت گردانہ واقعات میں سرحد کے اس پار سے آنے والے دہشت گرد زاہدان اور دیگر شہروں میں عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ دہشت گرد سرحد کے اس پار سے آتے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایران بارہا اپنے پاکستانی بھائیوں سے درخواست کر چکا ہے کہ سرحدوں کو کنٹرول کیا جائے اور ایران مخالف دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ دہشت گرد کارروائیاں انجام دے کر واپس پاکستانی علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار موجود ہیں جو انہیں چھپنے کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بھی دیتے ہیں اور دوبارہ ایران میں داخل ہو کر دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اسلحے اور دیگر وسائل بھی فراہم کرتے ہیں۔ پیشین میں مشترکہ سرحدی بازار اور پاکستان کے لیے ایران سے بجلی کی منتقلی کی نئی ٹرانسمیشن لائن کی افتتاحیہ تقریب کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں صدر ایران نے مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی۔ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کے بارے میں ایران اور پاکستان کے حکام کے درمیان متعدد بار مذاکرات ہو چکے ہیں اور سرحدوں کو محفوظ بنانے پر اتفاق بھی ہو چکا ہے، لیکن اب تک سرحدیں محفوظ نہیں ہو سکی ہیں۔ حالیہ دہشت گردانہ حملے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں حکومت پاکستان کی ریٹ انتہائی کمزور ہے، جس کو چیلنج کرتے ہوئے ایران مخالف دہشت گردوں نے پاکستانی حدود میں اپنے لیے محفوظ پناہ گاہیں بھی بنا لی ہیں اور سہولت کار بھی انہوں نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ یہ محفوظ پناہ گاہیں سہولت کاروں کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتی ہیں۔ ایران مخالف دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کا پتہ لگانا یقیناً حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا کام ہے۔ ایران کو بجا طور پر پاکستان سے یہ توقع ہے کہ اپنے سرحدی علاقوں کو ایران مخالف دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بننے دے اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی انجام دے کر مشترکہ سرحدوں اور ایران پاکستان دوستانہ روابط کو مزید محکم اور مضبوط بنائیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ۔
ابھی پیشین سرحدی علاقے میں ایران اور پاکستان کے سربراہوں کی ملاقات اور اس موقع پر ہونے والے جو مذاکرات تھے اور کچھ سمجھوتے تھے، ان کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ مشترکہ سرحد پر ایک پھر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور ایران کے 5 سرحد محافظین شہید ہو گئے. اس دہشت گردانہ حملے کی تفصیلات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں میڈیا میں, ان کے مطابق ایرانی سرحدی محافظ جو تھے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جو معمول کی ہوتی ہیں. تو بعض دہشت گرد تھے جنہوں نے ایرانی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ایرانی سرحدی محافظین کی طرف سے, کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی مسلح تھے اور ادھر سے فائرنگ شروع ہو گئی دونوں طرف سے, اور جو جھڑپ ہوئی اس میں پھر ان کا بھی نقصان ہوا. دہشت گرد تو خیر پھر بھاگ گئے وہاں سے, جانی نقصان بھی ان کا ہوا, فرار ہو گئے. لیکن ایرانی جو سرحدی محافظ تھے ان میں سے بعض زخمی ہوئے اور بعض جو تھے وہ شہید ہو گئے, جن میں سے 5 شہید ہو گئے, 5 کی خبر تھی. بعد میں پھر ایک اور خبر یہ آئی کہ 6ٹا بھی ایک شہید ہوا ہے, لیکن بعد میں طبی عملے کی کوششوں کی وجہ سے اس کی زندگی کو بچا لیا گیا اور تردید آ گئی سامنے. تو اس طرح 5 سرحدی ایرانی محافظین جو تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اور چند ایک جو ہیں وہ زخمی ہیں اس وقت.
اچھا, اس حملے کے بعد پاکستان کا رد عمل کیا رہا؟
پاکستان کی طرف سے تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی مذمت کی ہے اس حملے کی, اور کہا ہے کہ اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے, اور جو ایرانی شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور تعزیت پیش کی ہے ان کو. تو بہرحال پاکستان کی طرف سے اس حملے کی مذمت کی گئی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس میں دو رائے نہیں, حکومت پاکستان کی طرف سے تو اس سے پہلے بھی جو حملے ہوئے ہیں ان کی مذمت تو کی گئی ہے, لیکن بہرحال اور جو ایران اور پاکستان کے تعلقات یقیناً اتنے محکم, اتنے اچھے اور اتنے دوستانہ ہیں کہ ان حملوں سے متاثر نہیں ہوں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت بہرحال پاکستان کے ساتھ, اسلام آباد کے ساتھ اپنے روابط کو اہمیت دیتی ہے اور ہر حال میں ان روابط کو کی جو دوستانہ نوعیت ہے اس کو مخدوش نہیں ہونے دینا چاہتی. لیکن بہرحال اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں ان سے جو وکٹم کنٹری ہوتا ہے, وہ ملک جو دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے اور جس کے پیارے مارے جاتے ہیں, اس کے عوام جو ہیں وہ بہرحال ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو رد عمل ہوتا ہے. وہ بہرحال اپنی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی حکومت, ان کے عوام اور ان کے جو فرزندان جو سرحدوں پر ان کے جو بیٹے ہیں تو ان کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے. تو اس لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کئی بار پاکستان سے یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ مل کے ہر طرح کے مسائل پر, دہشت گردی پر بھی وہ قابو پا سکتے ہیں. اور اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ خطے کے علاقائی تعاون پر زور دیا ہے اور پڑوسیوں کو خاص اہمیت دی ہے. چنانچہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ابھی چند روز, یعنی 2 روز قبل میرے خیال میں ملاقات تھی وزارت خارجہ کے حکام اور سفیروں سے, اس میں آپ نے تاکید فرمائی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ روابط کے استحکام کو زیادہ اہمیت دی جائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں عزیز ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا, جو سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, اس دل کا عجب حال ہے یہ جب سے سنا ہے, مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
عزیز سامعین, ابھی اپنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کمزور و ناتوان شخص کی انتہائی کوشش غیبت کرنا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمارا آج کا معاشرہ مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفاسد کے بہرے بے پایا میں غوطہ زن ہے. مادی زندگی کے اسباب و وسائل میں جتنی ترقی ہے, اسی اعتبار سے معاشرہ اخلاقی فضائل میں پیچھے ہٹ چکا ہے, بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی مزید مسموم اور دردناک ہوتی جا رہی ہے. جن لوگوں نے تکالیف سے بچنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں, وہ پلیدگی کی آغوش میں گر پڑے اور اندرونی اضطرابات و باطنی رنج و غم کو بھلانے کے لیے برائیوں کے دلدل میں جا پھنسے. اس قسم کے معاشرے کی زندگی میں آفتاب سعادت کی ذوفشانی محال ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کے افراد نے اپنے کو قید و بند اور ہر شر سے آزاد کر کے انحطاط کے میدان میں آگے بڑھنے کی بازی لگا رکھی ہو, اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ترقی کے روز افزوں وسائل سے برعکس استفادہ کیا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ مادی لبھانے والی چیزیں امید و آرزو کا محور بن گئی ہیں، پلیدی و ناپاکی کا معاشرے کے اوپر ایسا منحوس سایہ وحشتناک طریقے سے نمایاں ہو گیا ہے، کاش یہ بے پناہ دولت و سرسام آور ثروت گمراہی و تباہی میں صرف ہونے کے بجائے اس کا کچھ ہی حصہ مکارم اخلاق کی توسیع و بلندی میں خرچ ہوتا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اخلاقی قوانین ہمیشہ ثابت اور ناقابل تغیر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تغیر و تحول پذیر ہیں اور مختلف صورتوں اور رنگوں میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں بافضیلت افراد کی شخصیت کا معیار نہیں ہے، وہ لوگ قہری طور سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جو بھی صورت زندگی میں درپیش ہو اسی پر راضی با رضا رہتے ہیں۔ ان کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کتنا وحشتناک ہے۔ یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ثقافت نہ کبھی اچھے اخلاق کا موجد ہوا ہے اور نہ ہی کبھی معاشرے کی سعادت و اصلاح کی ضمانت دے سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر کارل کہتے ہیں، ہم کو ایک ایسی دنیا کی شدید ضرورت ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے زندگی میں ایک مناسب مکان تلاش کر سکے، جس میں مادیت و معنویت کا چولی دامن کا ساتھ ہو، تاکہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کر سکیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جان چکے ہیں کہ زندگی کی گلیوں میں قطب نما اور راہبر کے بغیر چلنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اس بات پر زیادہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہ خطرات ہم کو معقول زندگی کے وسائل و اسباب تلاش کرنے پر کیوں نہیں آمادہ کرتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی اپنی من پسند زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج کی مادی ٹیکنالوجی سے حاصل شدہ سہولتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جدید تہذیب و تمدن سے ترک استفادہ پر تیار نہیں ہیں، اور نہ اس کی طرف سے چشم پوشی کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کی زندگی اس بڑی نہر کی طرح ہو گئی ہے جس کا پانی زمین کے نشیبی علاقے کی طرف رواں دواں ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی تمناؤں کے دل فریب نشیب کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہیں، اور ہر قسم کی پستی و فساد میں الجھتی جا رہی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ تمناؤں کو حاصل کر سکے۔ لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے نئی ضرورتوں کا میدان تلاش کر لیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس میدان میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی خواہشات ہیں جن کی تکمیل بہت آسان ہے، جیسے غیبت وغیرہ، حالانکہ یہ چیزیں شراب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی عیب جوئی اور غیبت ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کی معنوی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ غیبت کے عادی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی فکری صلاحیت اور نظم اخلاقی کو کھو دیا ہے۔ یہ لوگ عیوب اور رازوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ غیبت انسانی فضیلت کو ویران کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بری عادت روشن افکار کو بدل کر اس کے ذہن کے سامنے فہم و تعقل کے دریچوں کو بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر گہری نگاہ ڈالیں تو اس غیبت نے پیکر اجتماع پر کاری ضرب لگا کر اس کو مجروح کر دیا ہے، اور معاشرے کے اندر کینہ و دشمنی کو بڑھاوا دیا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ صفت راسخ ہو گئی ہے اس نے قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیا، اور اس کی شہرت کو داغدار بنا کر اس ملت کے اندر ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج غیبت کا بازار ہر جگہ گرم ہے، اور اس نے ہر طبقے کے اندر رخنہ پیدا کر دیا ہے۔ جس طرح گیتی کے حادثات باہم مرتبط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر لوگوں میں روحانی انحراف پیدا ہو جائے تو وہ ہر طبقے میں سرایت کر جاتا ہے۔ غیبت کی وسعت دامانی کی وجہ سے لوگوں کے افق افکار پر مایوسی اور بدبینی کی روح سایہ فگن ہو چکی ہے، آپسی اعتماد ختم ہو گیا ہے، اس لیے جب تک اچھی صفات اور روح یگانگت کا سایہ معاشرے پر نہ پڑے خلوص کا تحقق ناممکن ہے۔ جس معاشرے میں پسندیدہ اخلاق کا وجود نہ ہو وہ حیات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب اندھیری ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں کیونکہ معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ان پروگراموں کو سن کر اپنے دینی، سماجی اور اسلامی موضوعات پر بہت کافی مواد حاصل کرتے ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت اور خلقت کی رانائیاں میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شاہی فوج کے سپہ سالار کا ایک بڑا ہی لائق و فائق بیٹا تھا جو صاحب فن و کمال بھی تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی ذہانت اور فن و کمال کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ سپہ سالار کا یہ بیٹا بھی اچھی صفات کا مالک تھا اور عقلمند و دانا بھی، جو بھی کام کرتا اس میں ضرور کامیاب ہوتا۔ بادشاہ اور اس کے درباری بھی اس کے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید تھے۔ یہ نوجوان بھی سب کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتا اور سب ہی سے محبت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے محبت کرتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ حاسد لوگ بھی تھے اور انہیں اس کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو اس کوشش میں رہتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس نوجوان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ ہی روک دیا جائے۔ ان حاسدوں نے بڑی سوچ بچار کی اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس نوجوان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ ان حاسد دشمنوں کے دل میں اس نوجوان کی موت کی آرزو کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ اس پر ایک بھاری الزام لگایا جائے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ خیانت کا الزام۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان الزامات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اور انہیں خود ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسد دشمنوں نے کئی بار بادشاہ کے پاس جا کر اس کی چغلی لگائی اور جو الزام انہیں لگانا تھا وہ لگا دیا، مگر بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تو اس نے سپہ سالار کے بیٹے کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے حاسد دشمنوں کی کارستانیوں سے بھی آگاہ کرے اور اسے اس الزام کے بارے میں باز پرس کرے جو ان لوگوں نے اس پر لگایا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تم سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بڑے سکون و اطمینان سے کہا، میں اپنے ارد گرد والوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف سے کام لے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں نے اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے سبھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں روز بروز ترقی کا زینہ سر کر رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب حاصل کرتا جا رہا ہوں تو انہیں حسد ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقام منصب سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن بعض اپنے حسد میں حد سے گزر چکے ہیں اور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے ہر کام کر سکتا ہوں، مگر حاسدوں کو راہ راست پر لانا، ان کے دلوں سے حسادت کا سیاہ داغ مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس عقلمند نوجوان کی بات سننے کے بعد کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حاسد دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے تو وہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 خرداد, 4 ذی قعدہ اور 24 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس مئی سن 1543 عیسوی کو جدید علم حیات و نجوم کے بانی نکولس کوپرنیکس نے وفات پائی. وہ 19 فروری 1473 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق پولینڈ سے تھا. شروع سے ہی انہیں مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے کی لگن تھی, جن میں ریاضیات, طب, اقتصادیات اور مذہب کے علاوہ علم فلکیات بھی شامل تھا. کوپرنیکس نے وسیع تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جو جدید علم فلکیات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. کوپرنیکس پہلے یورپی ہیں جنہوں نے کائنات سے متعلق بطلیموس کے نظریات کو مسترد کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں. اسی لیے ان کو بابا نجوم کا لقب دیا گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ کوپرنیکس سے کئی صدی پہلے مشہور و معروف ایرانی منجم ابو ریحان البیرونی نے اپنی تالیفات میں اس کی وضاحت کی تھی. چوبیس مئی سن 1822 عیسوی کو ایکواڈور نے 3 صدیوں تک اسپین کے زیر تسلط رہنے کے بعد آزادی حاصل کی. ایکواڈور جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے جو وینیزویلا کے معروف انقلابی لیڈر سائمن بولیور کی قیادت میں آزاد ہوا اور عظیم کولمبیا کی یونین میں شامل ہوا, لیکن اس یونین کا شیرازہ جلد ہی بکھر گیا اور اس کے ممبر ملکوں من جملہ ایکواڈور نے آزاد ہو کر اپنے لیے جمہوری نظام حکومت کا انتخاب کیا. آزادی کے بعد ایکواڈور کی اس کے ہمسایہ ملکوں خاص طور سے پیرو سے کئی بار جنگیں ہوئیں. ایکواڈور کا رقبہ 283,000 مربع کلومیٹر ہے جو جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں بحر الکاہل کے کنارے پر واقع ہے. پیرو اور کولمبیا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں. چوبیس مئی سن 1875 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کا قیام عمل میں آیا. سر سید احمد خان سن 1869 میں انگلستان گئے اور وہاں تعلیمی نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا تو مسلمانہ نے ہند کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش جڑ پکڑ گئی. وطن واپسی کے بعد ایک جانب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تو دوسری جانب ایک ایسے تعلیمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کی جہاں مسلمانوں کے بچے جدید علوم سے آراستہ ہو سکیں. آخرکار 24 مئی سن 1875 کو محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کا افتتاح ہوا, جس میں جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا. 8 جنوری سن 1877 کو محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 17 دسمبر 1920 کو یہی کالج مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا, جو آج بر صغیر کا ایک اہم تعلیمی مرکز شمار ہوتا ہے. 24 مئی 1966 کو اردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب نیاز فتح پوری کا انتقال ہوا۔ وہ 1884 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فتح پور میں حاصل کی، پھر اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد پولیس میں بھرتی ہوئے اور سب انسپکٹر بنے، لیکن 1902 میں پولیس کی نوکری سے استعفیٰ دے کر معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ 1915 میں وہ بھوپال گئے اور یہیں سے نگار رسالے کا اجرا کیا۔ 1927 میں نیاز فتح پوری لکھنؤ چلے گئے اور لکھنؤ سے بھی نگار رسالہ نکالا، اور پھر اس رسالے کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد وہ ایک عرصے تک ہندوستان میں ہی رہے، اور حکومت ہندوستان نے ان کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ 1962 میں نیاز فتح پوری پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی، جہاں سے ایک بار پھر نگار رسالے کا اجرا کیا۔ چوبیس مئی سن 2000 کو صہیونی حکومت کی فوج جنوبی لبنان پر اپنے 22 سالہ قبضے کے بعد لبنانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں اس علاقے سے پسوائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ صہیونی فوج نے 1978 میں چوتھی بار لبنان پر حملہ کیا، اور 1982 میں لبنان پر ایک اور وسیع حملہ کر کے لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پیش قدمی کی، لیکن اس وقت ظلم مخالف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، جن کا احیاء ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا میں خاص طور سے مشرق وسطی کے ممالک میں ہوا تھا، لبنان میں صہیونیوں کے خلاف اسلامی استقامتی تحریک کا آغاز ہوا۔ لبنان کی استقامتی تنظیم حزب اللہ کے جانبازوں نے غاصب صہیونیوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جد و جہد کو بتدریج تیز کیا، اور 1996 میں لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کا وحشیانہ حملہ اور بمباری بھی صہیونیت مخالف تحریک کو روکنے میں ناکام رہی۔ بالآخر 2024 کو صہیونی فوج، جس کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، جنوبی لبنان سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته و انقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.